السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 65. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعد انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. قل آپ کہہ دیجئے، هو القادر، کہ وہی قادر ہے، على اوپر، ان يبعث، اس کے کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذابن عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحتی یا نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے، او یلبسکم یا خلط ملد کر دے، ملا دے تمہیں، شیعن مختلف گروہوں میں، او یزیقا اور چکھائے، بعدکم تمہیں سے بعض کو، بعضا یعنی لڑائی کا مزہ، یا تم کو لڑائی میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ملا دے، بعدن بعض سے. انظر کیفا، دیکھیں کیسے، نصرفو پھیر پھیر کر، الآیات نشانیاں یا آیات کو، یعنی کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں. یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ مکی سورت پڑھ رہے ہیں، اور مکی سورت کا جو انداز ہے وہ مدنی سورتوں سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو لہذا مکی صورتوں کی زیادہ تر صورتیں توحید یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے پر ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نشانیاں بھیجی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی جو اندر کی اس کی فطرت ہے اس کو متاثر کرنے کا جذبہ اس کے اندر رکھا ہے، کہ وہ فطرت کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہی سچ ہے اور یہی حق ہے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر سمت سے، ہر طریقے سے تم پر عذاب بھیجنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، چاہے اوپر سے ہو چاہے نیچے سے ہو. من فوقکم او من تحت ارجلکم، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. اور یہ عذاب دیکھیں کہ کیسے آتا ہے. عذاب بعض اوقات بارش کی صورتوں میں آتا ہے، بعض اوقات طوفانی ہواؤں کی صورت میں آتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ زلزلے پیدا کرتا ہے، بعض اوقات طوفان آ جاتے ہیں، سمندر پھاڑ دیتا ہے، سونامی جیسی چیزیں آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات بیماریاں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی بھی انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اچانک اس پر کب کیا مصیبت ٹوٹ پڑے، جیسے کہ زلزلوں کا آنا یا طوفان اور آندھی کا آنا. یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو ہوائیں چلتی ہیں، جب آندھی آتی ہے تو وہ ہوائیں اپنی لپیٹ میں ہر چیز کو لے لیتی ہیں، ہے نا. ٹرنیڈو دیکھا ہوگا آپ نے کبھی، اس کی پکچر دیکھی ہوگی. تو ٹرنیڈو کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اپنے جھونک میں وہ ہر چیز کو اڑا لے جاتا ہے، یعنی ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو اپنا ایک حکم نازل کر دے اور پرندے آ کر بڑے کے بڑے لشکر کو ختم کر دیں، اور پرندے صرف اور صرف منہ میں کنکریاں دبائے ہوئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو اوپر سے بھیج سکتا ہے، نیچے سے بھیج سکتا ہے، زمین کو ایک جھٹکا دے دے اللہ تعالیٰ، بس ایک حکم کر دے کہ زمین جھٹکے کھانے لگے، ہچکولے کھانے لگے. آپ بتائیے کیا ہوگا. جب زلزلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، دو طرف دو چیزیں سپریٹ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ موت کے بعد آخرت کی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کو یقین ہی نہیں تھا. اسی وجہ سے بار بار ان کے سامنے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں کہ تم ذرا ہوش و حواس سے کام لو، تو جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہے، یعنی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ہمارے اندر کی فطرت ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتی ہے, اس کے قریب آتی ہے, یعنی اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس دنیا کو بنانے والا بھی کوئی ہے, مجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے, میرا رب وہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو اس بات کا احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور دوسرا جو عذاب ہے وہ کون سا ہے کہ تمہیں اور یلبسکم شیان, تمہیں پارا پارا کر دے, تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے, تمہیں فرقہ واریت میں مبتلا کر دے. تو آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں, آپ خود بتائیے کہ آج امت مسلمہ پر کس قسم کا عذاب ہے, کتنے فرقے ہیں ہمارے, 70 تو فرقے جو رسول اکرم نے حدیث میں فرمائے تھے 70 تو ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن ہم نے آپس میں اور مزید کتنے بنا رکھے ہیں. ہم کہتے کہ ہم فلاں گھرانے میں بیٹی نہیں دیتے, ہم سیدوں میں بیٹی نہیں دیتے, سید کہتے کہ ہم خان میں بیٹی نہیں دیتے, وہ کہتے ہم شیخوں میں بیٹی نہیں دیتے. یعنی ہم مسلمان ہو کر, کلمہ گو ہو کر, ایک ہمارا قرآن, ایک ہمارا نبی اور ایک ہی ہمارا دین, اس کے باوجود بھی کوئی حنفی ہے, کوئی مالکی ہے, کوئی سنی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی سلفی ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, یعنی اتنے نام ہے کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے نام, ہے نا, کوئی حنبلی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی بریلوی ہے, اتنے نام ہم نے بنا رکھے ہیں. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہے, کیونکہ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی فرقوں میں بڑھ گئے تھے. آپ دیکھیں مدینہ میں جو ان کے یہودی قبائل آباد تھے, تین تو مشہور قبائل تھے ہی تھے, یاد ہے آپ کو, لیکن اس کے علاوہ بھی ڈفرنٹ یہودی وہاں رہتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپس میں خود ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ نہ کرنا, اور اگر جنگ کرے تو ان کو قیدی نہ بنانا, اور قیدی بنا بھی لے تو ان سے فدیہ نہ لینا. لیکن وہ لوگ خاص طور سے, یعنی اس میں کے جو سپیریئر قبائل اپنے آپ کو جو سپیریئر سمجھتے تھے, انہوں نے اپنے ہی یہودی دوسرے یہودی قبیلے کے لوگوں کو قیدی بھی بنایا, ان سے جنگیں بھی کی, ان سے فدیہ بھی لیا. کتنی کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, آپ سوچیں. تو یہود کے یہاں پر بھی یہی ہو گیا تھا, اور یہ سب کس وجہ سے تھا, کتاب سے دوری کا نتیجہ تھا اصل میں. یہ وہ لوگ کتاب کو عام لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. تو سیم سچویشن آج ہمارے پاس ہے. آج ہم مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں, کیوں ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں, کیوں آج ہماری حالت تنکوں کی طرح ہو گئی ہے کہ کوئی ہماری حیثیت, کوئی ویلیو نہیں ہے. آج ایک جگہ مسلمان مرتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تو ان کے لیے بولنے والا, کوئی اٹھ کر کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے, کوئی سٹینڈ لینے والا نہیں ہے. یورپین یونین تو بول رہی ہے ہماری طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے, لیکن کوئی مسلمان نہیں بول رہا ہے ہماری طرف سے. کیوں کیوں ہماری حیثیت خس و خاشاک کے پتوں کی طرح ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم میں اتنے گروہ ہو گئے ہیں. تو یہ جو او یلبسکم شیعان, کہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے, یعنی تمہیں مختلف فرقوں میں بانٹ دے, ویوزق بعضکم بعض بعضین, اور چکھا دے لڑائی ایک کو ایک کی, یعنی تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے, اور ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگو. ابھی کل مجھے کسی کوئی سنا رہا تھا کہ ویسے تو ہر جگہ ہی قتل و غارت گیری ہر جگہ عام ہے, جہاں روز اگر آپ خبریں دیکھیں گے تو خبروں میں یہی ہے. اس لیے تو میرا دل ہی نہیں چاہتا خبریں دیکھنے کو کبھی بھی. اب میں سن لیتی ہوں ایک دوسرے سے کہ اچھا مجھے بتا دو خبریں کیا ہے آج کی, تاکہ تھوڑا سکون رہے. یعنی بہت دل کڑتا ہے ورنہ, کہ مسلمان مسلمان کو ہی آپس میں مار رہے ہیں, لڑائی جھگڑے میں فلاں بھائی نے فلاں بھائی کو مار دیا, فلاں گھر والوں نے فلاں گھر والوں کو مار دیا, دو مسلمان گروپ میں لڑائی ہوئی تو اس نے ایک کو قتل کر دیا. تب آپ غیروں کی طرف کیوں جائیں؟ غیر مسلم ان کا چونکہ ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر, تو وہ تو لڑیں گے مریں گے, لیکن مسلمان جن کو معلوم ہے کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے, لڑائی جھگڑا کرنا اسلام میں منع ہے, اس کے باوجود اب بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا کیا حال ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے عذاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں ہی ایک قوم کو, ایک امت کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے. کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, ان کی اللہ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے ساتھ کیا ہی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اگر نہیں مانے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیج دے, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن آج مسلمان خود اسی بیماری کا شکار ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا. امام قرطبی یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر دونوں باتیں الگ الگ کہیں گئی ہیں, شیعان کی بات الگ کی گئی ہے اور جنگ کی بات الگ کی گئی ہے. تو جنگ ایک الگ چیز ہے اور فرقوں میں بٹ جانا ایک الگ چیز ہے. جنگ آمنے سامنے ہوتی ہے تو اس میں بھی دو فریق ہو جاتے ہیں نا, الگ الگ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں, تو جنگیں ہوتی ہیں. اور یہاں جو فرقے کی بات کی گئی, یہ آپس میں بغیر جنگ کے فرقہ واریت, بغیر جنگ کے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی, بغیر جنگ کے ایک دوسرے کے ساتھ حسد جلن, فلاں گروپ آگے بڑھ گیا, فلاں گروپ میں اتنے لوگ ہیں, میرے پاس تو اتنے لوگ نہیں ہیں, مجھے تو اور زیادہ کچھ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی برائیاں خطبوں میں, ایک دوسرے کی برائیاں مجلسوں میں, ایک دوسرے کی برائیاں, یعنی کنسٹرکٹیو کام کرنے کی بجائے ڈسٹرکٹیو کام, لوگوں کو اچھی تعلیم دینے کی بجائے مساجد میں، مدارس میں ان کو گروہ بندیوں میں مبتلا کرنا، یہی تو ہے فرقہ واریت. اسی لیے امام قرطبی کہتے کہ دونوں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے یہاں پر، کہ جنگ الگ ہے، جنگوں میں فرقہ واریت الگ ہے کہ جنگ میں ایک الگ سے گروپ بن جانا، اور یہ دوسری فرقہ واریت الگ ہے. اور یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ یہ افتراق باز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی وجہ سے ہوتا ہے، دنیا کی طلب کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جب انسان دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، تو پھر یہ فرقہ واریت اور یہ جنگیں سب ہوتی ہیں. اور آج دیکھیں یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں. تو ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگتے ہو، ایک دوسرے کے تعلق سے فتوے دینے لگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اس لیے اس کی نافرمانی سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب آ جائے اور وہ تمہیں تلف کر کے تمہارا نام و نشان تک مٹا ڈالے. اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں پہلے آگاہ کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی بے پائی رحمت اور اس کا فیضان ہے کہ اس نے امت پر سے پتھر برسانے سے، یعنی اس وقت ہم جانتے ہیں کفار مکہ پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا تھا جو پہلے کی قوموں پر آیا تھا، یا زمین میں دھنسانے سے ان کو بچا لیا، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری تھیں تو ان کے اوپر تو ایسا ہی عذاب آیا. آپ دیکھیں کہ ایون بنی اسرائیل پر بھی ویسا عذاب نہیں آیا کہ اوپر سے پتھر برسائے گئے ہوں، جیسے کہ لوط علیہ السلام یا شعیب علیہ السلام یا قوم عاد قوم سمود پر آیا تھا. تو بہرحال ہاں، ایک دوسرے سے مزہ چکھانا، یعنی آپس میں جنگ کر کے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دینا، یہ اللہ تعالی نے مزہ چکھایا تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکیں اور عمل کرنے والے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. یعنی دوسروں کے لیے اس میں بہت سارا سامان عبرت ہے. تو دیکھو ہم آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے اس کے بہت سارے پہلو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن میں. یہ تمام آیت حق پر دلالت کرتی ہیں تاکہ لوگ سمجھے، لعلہم یفقہون، بہت امپورٹنٹ بات ہے اصل میں. اب دیکھیں جو فقہ کا لفظ ہے قرآن میں بارہا آیا ہے، تو فقہ ہے کیا اصل میں؟ سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی، صحیح بات کو صحیح نظریے اور صحیح نقطے سے سمجھنا. اور احادیث میں آپ دیکھیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یہ جو فقہ، یعنی یہ جو سمجھ بوجھ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو فرقہ واریت ہے، سب کچھ ختم ہو جائے، یقین جانیے. چاہے وہ آپس میں مسلمانوں میں ہو، چاہے ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہو، چاہے وہ امت مسلمہ اور باقی دوسرے تمام قومیں ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان سب کا معاملہ ہو. تو جب یہ فقہ، یہ سمجھ پیدا ہو جائے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نجران کے نصارہ آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے رسول اکرم کے سامنے پہلے تو سرنڈر ہونا گوارا نہیں کیا، لیکن جب رسول اکرم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ صحیح ہوگا، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ رسول اکرم چونکہ نبی ہیں اور آپ کی بات خالی نہیں جائے گی، آپ کی دعا قبول ہوگی، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. پھر ہے نا، نجران کے عیسائیوں نے انکار کیا تھا، نہیں کیا تھا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. تو کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو معاملے کی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ دعا کرتے ہیں رسول اکرم تو دعا قبول ہو جائے گی، ہم اپنے گھروں تک بھی پہنچ نہیں سکیں گے. تو یہ جو سمجھ جب آ جاتی ہے نا انسان کو، تو بعض اوقات پھر وہ سرنڈر کر دیتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، یا اپنی انا اور اپنی ضد سے ہٹ جاتا ہے. لیکن جب یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی انسان کے اندر، تو پھر وہ ایک کے بعد ایک مزید غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. بعض اوقات ہٹ دھرمی میں، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، انعاد کی وجہ سے. تو یہ جو سمجھ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں جانے کے لیے کیا دعا کی تھی، کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے کام آسان کر دے اور میری بات میں ایسا اثر پیدا کر کہ وہ یفقہوا قولی، میری بات کو وہ سمجھ جائیں. اور کسی نے سمجھا تھا وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو؟ جی ہاں، جادوگروں نے سمجھا تھا، جادوگر ایمان لے آئے تھے. کچھ نوجوان طبقہ بھی تھا، بتایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جو جادوگر تھے یہی نوجوان تھے. اور سبحان اللہ، جب وہ سمجھ گئے اس بات کو، کیونکہ وہ جادو اور معجزے کا فرق سمجھتے تھے، اسی بنا پر وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، یہ معجزہ ہے. سمجھ گئے تھے تو ایمان لے آئے، اور فوراً سرنڈر کر دیا، سجدے میں سر جھکا دیا. سبحان اللہ. یہ جو سمجھ اگر انسان کے اندر آ جائے نا تو اس کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو اگر یہ سمجھ آ جاتی ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. تو یہ جو قرآن میں آپ کو بارہا ملے گا یہ لفظ کہ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، بات کی تہ تک پہنچ جائیں، یا ان کو اگر وارن کیا جا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم نے اگر قبول نہ کیا تو پھر اب اگلا نمبر ہمارا ہے، عذاب ہم پر آنے والا ہے. تو یعنی شاید وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ انہیں کس چیز کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، یا انسان کی پیدائش کا مقصد ہی کیا ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی، یا پھر جو حقیقت کیا ہے، یا شریعت کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے شریعت کو نازل کرنے سے، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ باتیں وہ سمجھ جائیں. تو عذاب کی قسمیں ہیں، تین اقسام بیان کی گئی ہیں اس میں، عذاب سماوی جیسے آسمان سے طوفان یا باد بارہ وغیرہ، کڑک بجلی کا گرنا، تیز آندھی، پتھروں کی بارش، یہ سب، اور زمین کے عذاب جیسے دریاؤں کا سیلاب، زلزلے، زمین میں دھنس جانا، اور تیسرا فرقہ بازی، چاہے یہ مذہبی قسم کی ہو، چاہے سیاسی ہو یا قبائلی ہو. یہ تینوں قسم کے عذاب اگلی امتوں پر آتے رہے ہیں. تیسری قسم کا عذاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھا، یعنی وہ لوگ خود قبائل پرستی میں مبتلا تھے اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات دشمنیاں رکھتے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو جنگیں ان کے یہاں ہوتی تھیں تو کئی سالہ سال سے وہ جنگیں ان کے یہاں چل رہی تھیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو تیسری قسم کا عذاب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ایک ساتھ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، تو آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی تھی. لیکن یہ جو تیسری قسم کا عذاب ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے ان سب قسم کے عذابوں سے پناہ مانگی اور دعا کی کہ میری امت پر ایسے عذاب نہ آئیں، چنانچہ پہلی دو قسم کے عذابوں کے تعلق سے تو آپ کی دعا قبول ہو گئی، مگر تیسری قسم کے تعلق سے دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی پہلی دو قسم کا عذاب اس امت کو نہیں آئے گا، اس امت پر نہیں آئے گا، البتہ تیسری قسم کا عذاب تو وہ اس امت میں موجود ہے جس نے ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کو ایک بہت ہی یعنی مغلوب قوم بنا دیا ہے، اور یہ بھی سرکشی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کا ہی نتیجہ ہے، اللہ کی کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے اصل میں. یہ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو آج دیکھا جائے تو ہمارا دین ایک ہے، دین پاک بھی، قرآن بھی، نبی بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں، یہود والا معاملہ ہو گیا آج ہمارا. تو قرآن تو ہمیں کھول کھول کر بتاتا ہے ساری باتیں، اور قرآن ہمیں اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے. قرآن پڑھیں تو صحیح، ہم قرآن کھول کر دیکھیں تو صحیح، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت، یہ دراصل ہمیں کمزور کر رہی ہے، یہ ہماری وحدت کو پارا پارا کر رہی ہے. تو یہ فرقہ واریت، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، الٹا اس سے امت مسلمہ کو نقصان ہی پہنچنے والا ہے. لہذا ہمیں اس فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے اور ایک ہو کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم اپنے اپنے نام رکھیں، اگر آپ نے الگ الگ اپنی جماعتوں کا، اداروں کا، انسٹیٹیوشنز کا نام رکھا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم سب ایک ہیں، ہمارا کاز ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم جب تک ایک جٹ نہیں ہوں گے دوسری قومیں ہم پر اسی طرح سے ہلّا بولتی رہیں گی اور ہمیں ایسے استعمال کریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک ہونا ہے. جیسے وہ آتا ہے کہ فرد قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو جو ہمارے افراد ہے، جو ہمارے فرد ہے، ایک ملت کی ملت میں ہوں گے تو ان کی کچھ اسٹرانگ پوزیشن ہوگی، مضبوط ہوں گے. ایک اکیلے اکیلے آدمی کا لڑنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، ایک اکیلے اکیلے آدمی کا چلنا ٹھہرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ گر بھی سکتا ہے. لیکن جب یہ ایک ایک فرد مل کر پورے افراد ملتے ہیں تو ملت بن جاتی ہے. اسی طرح سے دریا میں آپ دیکھیں کہ جب دریا میں روانی آتی ہے، طغیانی آتی ہے، تو اس کی جو لہریں ہیں، اگر وہ ایک لہر زمین پر آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک پورا دریا نہ آ جائے، ایک سمندر کی طوفان کی طرح. تو دریا کے اندر رہ کر ہی وہ موج زیادہ دوسروں کو ایک طرح سے ایک طرف وہ کرتی ہے نا، دباتی ہے، پریشرائز کرتی ہے. باہر تو ایک لہر آئے گی تو اس لہر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سمندر کے باہر، دریا کے باہر. تو ہمیں فرقہ واریت سے بچنا ہے، جس حد تک ہو سکے ہم کو فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے. آگے آئیے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَذَّبَ اور جھٹلایا بِهِ, اس کو یعنی قرآن مراد ہے یہاں پر, قوموں کا آپ کی قوم نے, وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں, علیکم تم پر, بے وکیل نگہبان, لِكُلِّن ہر ایک, نَبَإٍ خبر کا, مستقرن وقت مقرر ہے, وسوف اور ان قریب تعلمن تم جان لو گے. اور آپ کی قوم نے اسے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروغہ نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کے چھوڑوں. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. سبحان اللہ, یعنی اس قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن دراصل حق ہے. انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا آپ کی قوم نے, حالانکہ قرآن تو حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے اعمال کی نگرانی کروں اور اس پر تمہیں بدلہ دوں, میں تو صرف پہنچانے والا اور ڈرانے والا ہوں. سبحان اللہ, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے کی ہے. کوئی آپ داروغہ نہیں ہے کہ سب ہر ایک کی نگرانی کرتے رہیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون ایمان لایا یا نہیں لایا. اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے, یعنی ہر خبر کے استقرار کا ایک وقت اور ایک زمانہ ہے جس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, اور تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا. یعنی جس عذاب کی تمہیں وعید سنائی گئی ہے تم اسے انقریب جان لو گے. کیونکہ بعض وقت کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں, اچھا کہ ٹھیک ہے یہ حق ہے اور قرآن جو خبریں دے رہا ہے اگر حق ہے تو یہ پوری کیوں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ انقریب جو خبریں قرآن نے دی تھی وہ سب پوری ہو گئی. جیسے کہ روم کے بارے میں خبر دی تھی قرآن نے, اور الحمدللہ ہوا, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمام یہ ملکوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں. اور اس پر منافقین نے مذاق اڑایا تھا, لیکن آپ دیکھیں تھوڑا ہی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیریا, عراق, ایران, سب بڑے بڑے اس وقت کے جتنے سپر پاورز تھے, روم, سب اسلام کی گود میں آ گرے. الحمدللہ ہمارے صحابہ نے تمام یہ ممالک کو کنکرٹ کر لیا الحمدللہ. تو ہر بات کی, ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے. تو قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے یہاں پر کہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے تھے, یا ان سے جو عذاب کا وعدہ تھا, اور آخرت, دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ سب اٹل حقائق ہیں. آخرت بھی قائم ہونے والی ہے, حساب کتاب بھی ہونا ہے, اور جو بھی اللہ تعالی نے نازل کیا ہے وہ بھی حق ہے. تو اگر تم ان حقائق پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تمہیں یہ یقین نہیں آتا, تو میرا یہ کام نہیں کہ میں یہ باتیں ہر ممکن طریقے سے تم سے منوا کر چھوڑوں, میں تو صرف پہنچا دینے کا ذمہ دار ہوں. اس کے بعد تم مانتے ہو یا نہ مانتے ہو وہ تمہارا معاملہ ہے. تو جو خبریں رسول اکرم نے دی تھیں یا قرآن جو کہتے ہیں وہ سب پوری ہو کر رہی. ایک اور بھی بات بتائی جاتی ہے کہ انصار کے قبیلے اوس کے سردار سعد بن معاذ جنگ بدر سے پہلے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے اور اپنے دوست حلیف امیہ بن خلف کے پاس رکے اور اس سے اپنے ارادے کا اظہار کیا. اس وقت ابو جہل جو مکہ کا رئیس تھا اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی مسلمان کعبے میں داخل ہونے یا طواف نہ کرنے پائے. امیہ بن خلف رواداری کی وجہ سے سعد کو کعبہ لے گیا, وہ طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا تو سعد پر برس پڑا. سعد نے کڑک کر جواب دیا کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک کر تمہارے ناک میں دم کر دوں گا. امیہ سیدنا سعد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ابو جہل سے آرام سے بات کرو, یہ مکہ کا سردار ہے. سعد کہنے لگے تم ابو جہل کی اتنی طرفداری نہ کرو, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہوگے. امیہ نے پوچھا کیا یہاں مکہ میں؟ سعد نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا. پھر کہنے لگے کہ تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا. صحیح بخاری. ابھی ایک خبر تھی, دیکھیں یعنی رسول اکرم نے ایک بات کہی تھی اور اس خبر کے ظہور کا وقت جنگ بدر تھا. اس جنگ میں ابو جہل امیہ بن خلف کو سخت مجبور کر کے لے گیا, جہاں یہ دونوں انتہائی ذلت کے ساتھ قتل ہوئے. ایسے ہی وحی سے معلوم شدہ ہر خبر اور عذاب کے معاملے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کا ظہور ہو کے رہتا ہے, اور یہی مستقر کا مطلب ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی تھیں یا قرآن نے جو خبریں بتائیں وہ پوری ہوئی یا نہیں پوری ہوئی, ایز اٹ از. تو ہر خبر کا ایک وقت ہے پورا ہونے کا جو قرآن ہمیں دیتا ہے, یا احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں جو پیشن گوئیاں. آگے دیکھیں آیت نمبر 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ دیکھیں آپ, الذين ان کو جو یخودون مشغول ہوتے ہیں فی آیاتینا ہماری آیات میں فعارض تو اعراض کرے انہم ان سے حتی یہاں تک کہ یخود مشغول ہو جائے وہ فی حدیث کسی اور بات میں غیری اس کے علاوہ و اما اور اگر یونسین کا بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان یہ بات فلا تو نہ تقعد بیٹھے بعد ذکر بعد یاد آنے کے مال قوم ظالمین ساتھ ظالم قوم کے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یا نہ بیٹھیں. یہاں پر ایسی مجلسوں کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں آتی ہیں اس کو مذاق میں اڑایا جا رہا ہو. آپ دیکھیں کہ یہ تو اس وقت کفار مکہ کا معاملہ تھا، یہ یہود تھے، یہ منافقین تھے جو مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے یا صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے. یہ غیر مسلم قومیں تھیں دیکھا جائے تو. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا آج مسلمان ہی اللہ کی آیات کا، دین کا، دین والوں کا، قرآن کا یا جنت اور دوزخ کا مذاق نہیں بناتے؟ فقرے کسے جاتے ہیں، جوکس ہیں اس کے اوپر جنت اور دوزخ پر، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی ایسی بہت ساری مجالس ہوتی ہیں جہاں پر دین والوں کا اور دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ملا ملانی، یہ بڑے ہیں چلے دیندار بننے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ جب کسی مجلس میں ایسی ناحق باتیں ہو رہی ہوں، قول باطل ہو رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو، نقطہ چینیاں کی جا رہی ہوں، ایپ چینی میں مشغول لوگوں کو دیکھیں آپ، تو ایسی مجلس سے فوراً اٹھ جایا کریں. وہاں بیٹھنا ہم میں سے کسی کے بھی شائع نشان نہیں مسلمانوں کے، اور اسپیشلی رسول اکرم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان سے اعراض برتیں، ان سے منہ موڑ لیں، کہیں اور چلے جائیں. اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے اور آپ وہیں بیٹھے رہے تو جیسے یاد آئے فوراً اس وقت نکل جائیں وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں ناحق باتیں کرنا یا باطل پرستوں کی تعریف کرنا اور اہل حق کے اوپر نقطہ چینیاں کرنا، حق اور اہل حق کی ایپ چینی کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو، یعنی اصولی طور پر اپنے رسول کو اور طبعاً تمام اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے کہ جب وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی مذاق میں مشغول دیکھیں یا ایپ چینی کرتے دیکھیں تو ان سے اعراض برتیں، وہاں سے اٹھ جائیں. تو جو لوگ باطل پرستوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور باطل کی تعریف کرتے ہیں یا ایسے کام میں لوگ مشغول ہوں کہ ان کی مجلسوں میں برے لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوں اور اچھے لوگوں کی کم مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں سے اٹھ جائیں. یا پھر وہ لوگ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اگر وہ آیت الہی کی بجائے کسی اور بحث میں مشغول ہو تو ان میں بیٹھنا ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں وہ لوگ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑائے تو پھر وہاں بیٹھنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہاں بیٹھنے پر اگر آپ ان کو بتا سکتے ہو اور صحیح بات کی طرف لے جا سکتے ہو اور ان کی اصلاح کر سکتے ہو، اس وجہ سے بیٹھے ہو، تو وہ جائز ہوگا، ورنہ یہ بیٹھنا نہ مفید ہے اور نہ ہی فائدہ مند ہے، نہ اس پر معمور ہے ہم لوگ. تو ایسی مجلس میں بیٹھنا مسلمان کے شائع نشان نہیں ہے جو باطل پرستوں کی ان کی تعریف کی ہوتی ہے مجلسیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیت پر مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پر دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، تو ایسی محفل میں بیٹھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ایکچولی یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں مشغول رہنا مذمت کی بات ہے، نافرمانی ہے، ناپسندیدہ ہے. اور اچھی مجلسوں میں بیٹھنا، غور و فکر والی مجلسوں میں بیٹھنا، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے والی مجلسوں میں بیٹھنا، غور و فکر کے لیے بیٹھنا، بحث و مباحث اور تحقیق کے لیے بیٹھنا، یعنی غور و فکر کے لیے، مزید اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے اچھی جو بحث ہوتی ہے، جو دینی نقطۂ نظر سے ہوتی ہے، جس سے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، اس کی تعریف ہے یہاں پر، ترغیب ہے یہاں پر دراصل. ٹھیک ہے، تو واقعی میں جو مجلسیں، علم والی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ کتنی بہترین اور خوبصورت ہوتی ہیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلا بھی دے، یعنی شیطان آپ کو یہ بھلا دے کہ اچھا غفلت یا نسیان کی وجہ سے آپ وہاں بیٹھے رہ جائیں، تو جیسے ہی یاد آئے ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان تمام باتوں کو، یہ تمام لوگوں کو شامل ہے جو باطل میں مشغول ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں کہتے ہیں یا کرتے ہیں جن کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، تو ان لوگوں میں بیٹھنا بھی ناجائز ہے. اور منکرات کی موجودگی میں جبکہ وہ ان کے ازالے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اس مجلس میں حاضر ہونا بھی ممنوع ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی پاور نہیں ہے وہاں پر، تو ہم کو معلوم ہے کہ وہاں ایسی باتیں ہوں گی، تو وہاں جانا بھی ہمارے لیے ممنوع ہے. تو جو لوگ اگر ایسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور خود تقوی کا دامن تھامے رکھتے ہیں، ان کے قول میں شریک نہیں ہوتے، یا ان کے جو ایسی باتیں ہیں بیکار کی باتیں اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، تب بھی بیٹھنا جائز نہ ہوگا، یعنی خاموشی سے سننا بھی جائز نہ ہوگا. یعنی خود ہم کتنے بھی تقوی والے ہوں، خود ہم کتنے بھی نیک ہوں، لیکن اگر جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیت کا، تو ہمیں وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے. ہاں، اگر ہمارے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے کہ ہم اس بات کو رد کر سکیں، اس بحث و مباحثے میں ان کی بات کو باطل قرار دیں اور کچھ کہیں، تب بیٹھنا ایک الگ بات ہوگی. یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے وہاں بیٹھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برائی ختم ہو یا برائی زائل ہو. تو لہٰذا ہمیں ایسی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو. اچھا، مسلمان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کوئی مثال، جیسے جنت اور دوزخ پر لطیفے آپ دیکھ لیں. ایک لمحے کی آگ تو نہیں برداشت کر سکتا انسان، تو کیا دوزخ کی آگ برداشت کرے گا؟ ایسے لطیفے بنا رکھے ہیں، تو کیا جنت اور دوزخ کے تعلق سے یا آخرت کے تعلق سے کوئی لطیفے سننا یا سنانا صحیح ہو سکتا ہے؟ جی، حور پر لطیفے ہیں، روحوں پر لطیفے ہیں، قبر پر بھی لطیفے ہیں. تو ایسے لطیفوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے لطیفے بول رہا ہے تو اس کو وہیں روک دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر یہ طاقت ہونا چاہیے کہ ہم برائی کو زبان اور ہاتھ سے روکیں، ورنہ پھر ایسی مجلس میں بیٹھے ہی نہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. جی بالکل، ہر چیز پر لطیفے بنا رکھے ہیں مسلمانوں نے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ہدایت دے، اور ان کو توبہ کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. تو آج کی آیتوں سے کیا سیکھنے کو ملا؟ پھر پچھلی دفعہ کی رانچ کی تمام آیتوں کو دیکھ لیجیے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں سے زمین اور خشکی بحر کے. تو اس سے، اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، یعنی عملی طور پر، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری پیدا کریں، تدرو، یعنی ہمارے اندر ایک استرار ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے خوشی، چاہے فرحت، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مانگے اپنی تمام حاجات کو، کیونکہ وہی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے. اور شدائد میں، تکالیف میں، مشکلات میں سوائے اللہ کے ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا یا کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم ہر حال میں رجوع کریں. دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، او یلبسکم شیئن و یذیق بعدکم بعض بعد، تو اس بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اگر کوئی دو لوگوں کو دیکھیں جن کے اندر کوئی متنازع ہے، کوئی دشمنی ہے، تو ان کے اندر صلح کرا دیں، دوستی کروا دیں، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گروہوں میں تقسیم کرنا ہے لوگوں کو، یہ ایک عذاب کی صورت ہے اصل میں. تو لہٰذا جہاں پر بھی ہم کہیں دو فرقوں میں، دو جماعتوں میں، دو لوگوں میں، دو خاندانوں میں کوئی فرقہ واریت دیکھیں یا ان میں دشمنی دیکھیں، تو ان کو ملانے کی کوشش کریں، ان کے اندر صلح کرا دیں، اصلاح کرا دیں ان کی. اور تیسری بات، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، تو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یعنی اس آیت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اخبارات میں لکھیں، میگزینز میں لکھیں، میسجز کریں لوگوں کو، اور اس بات سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا دراصل نافرمانی کی علامت ہے. یعنی جو لوگ ہمارے دین پر تان کرتے ہیں، فقرے کستے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. تو ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں، یہی والی آیت پر کہ اور یلبسکم شیعان، یہاں پر ایک طرح سے وارننگ ہے، ڈراوا ہے اس بات کا، یعنی جو اختلافات ہوتے ہیں یا جو بعض قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو نزاع کی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دیکھیں، ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتے ہیں، لیکن ان ڈفرینٹ اوپینین کو ایک دوسرے سے دشمنی کا باعث نہیں بنا لینا چاہیے، ہے نا؟ یعنی ایک ہی مسئلے کے دو حل ہو سکتے ہیں، کسی فقہ میں کچھ، کسی فقہ میں کچھ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی رکھی ہے، الگ الگ اوپینین کی آزادی رکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اگر ڈفرینٹ ہو، ڈفرینسز ہو اگر اوپینین میں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہی برتے، کہ تو چونکہ تم ان کو مانتے ہو اور ہم کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوئے. بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسئلے کے دو حل بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو ہم سمجھیں اور ڈریں اس بات سے کہ آپس میں اختلاف ہونا دشمنی کا مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دشمنی ہی ہوں ایک دوسرے کے, ڈفرینٹ خیالات ہو سکتے ہیں لوگوں کے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمنی برتیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور دوسری بات کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو ایسی مجلس, اس سے سیکھنے کو ملا کہ ایسی مجلسوں سے ہم دور رہیں جہاں پر لغویات اور باطل باتیں ہوتی ہوں. جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی ہمارے سارے اعمال دراصل لکھے جا رہے ہیں, محفوظ ہیں. ایون ہمارے اعمال, ہمارے قول, ہماری حرکتیں سب کچھ نوٹ کی جا رہی ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. لہٰذا ہم کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے ہر ہمارے عمل اور قول کی وجہ سے. یعنی جو بھی ہماری زبان سے نکلی ہے باتیں, جو بھی ہمارے اعمال صادر ہوئے ہیں, ان سب کا حساب ہونے والا ہے. لہٰذا ہم کو اس بات سے ڈرنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے جو آیت نمبر 61 میں بات آئی تھی, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں, اور یہی فرشتے ہیں جو ہماری موت کے وقت بھی آتے ہیں ہماری روح قبض کرنے کے لیے. یہی فرشتے ہوں گے جو ہمیں ہانک کر لے کر جائیں گے قیامت کے دن میدان حشر میں. کرامن کاتبین ہیں, ہماری حفاظت کے فرشتے ہیں, ہماری نگرانی کے فرشتے ہیں, ہر قسم کے فرشتے ہیں. ایون ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کا حساب کتاب خود رکھ سکیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہو. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اپنا حساب کتاب خود لے لو کیونکہ تمہارا حساب کتاب پھر ہونے والا ہے. تو آگے والے حساب کتاب سے پہلے ہمیں خود اپنا حساب کتاب لے لینا چاہیے. تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمیں رسول اکرم نے دعا بھی سکھائی ہے آسان حساب کی, تو ہمیں وہ دعا اکثر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا آسان حساب لے, اور اللہ تعالی ہمیں ہر اس قسم کی مجلسوں سے بچائے جہاں پر لغویات اور فضولیات ہوتی ہو, جہاں اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو. تو ہمیں اس کو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے, ادروائز وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. تو اسی لیے اب آئندہ کبھی جب آپ کو لگے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا فقرے کسے جا رہے ہیں دین پر اور دین والوں پر, یا جو دین والے عالم ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا پھر لطیفے کہے جا رہے ہیں, تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. ایک تو پہلے ان کو منع کریں, وارن کریں, اور اگر وہ نہیں سننے کو تیار ہے تو وہاں سے اٹھ جائیں, چاہے وہ آپ کے کزنس, چاہے وہ آپ کے یعنی ایسے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں. تو نہیں سننی چاہیے ایسے لوگوں کی باتیں. الحمدللہ ہمارا یہ پیج کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگلے پیج سے ہم شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگ الگ دن بھی آئے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں بہت برکت دے, اور ہم کو ہمیشہ اسی طرح علم کو حاصل کرنے والا, اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.